إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله، شرف فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وجهم پر رکے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال میں سے دونوں ہاتھوں کی صفت کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھوں کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے، اور اس ثبوت میں تین آیات پیش کی ہیں قرآن مجید میں سے. پہلی آیت سے ابن عثیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے تین آیات بیان کی ہیں. الآیۃ الاولی، پہلی آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واصبر لحکم ربک فانک باعیننا، سورۃ الطور آیت نمبر 48. شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عثیم رحمہ اللہ، خطاب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور صبر کا معنی پھر بیان کیا ہے. واصبر لحکم ربک فانک باعیننا، پہلے تو ہم بات کر لیں کہ اصل بات جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کے صفات الکمال کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ان صفات الکمال میں سے اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھوں کی صفت جو ہے وہ ثابت ہے، جیسا کہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا. آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دلائل کیا ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں. جو پہلے دلیل سورۃ طور آیت نمبر 48 کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، واصبر لحکم ربک فانک باعیننا. اور صبر کریں، حکم ہے صبر کرنے کا، لحکم ربک، اللہ تعالیٰ اپنے رب کے حکم پر، فانک باعیننا، یہ شاہد ہے، بے شک آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، فانک باعیننا. جیسے کہ ہم پہلے سے جانتے ہیں کہ شیخ ابن عثیم رحمہ اللہ کا جو طریقہ ہے شرح کا بہت ہی پیارا طریقہ ہے، اور ایک مختصر تفصیل سے آیات کی تفسیر بھی کرتے ہیں. اور اس آیت کی ابتدا میں اس سے پہلے کہ فانک باعیننا کا ذکر کرے، انہوں نے صبر کے تعلق سے چند اہم باتیں کی ہیں. فرماتے صبر کا معنی لغت کے اعتبار سے بمعنی الحبس عربی زبان میں. اچھا، عربی زبان میں ہم بات کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ جو معنی ہے لغوی معنی بھی ہوتا ہے، اصطلاحی بھی ہوتا ہے، شرعی بھی ہوتا ہے. عربی زبان میں آپ کو یہ معنی کیوں ملتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ شرعی معنی اور لغوی معنی یا اصطلاحی معنی بھی بعض اوقات ہم بیان کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ عربی زبان قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے بھی بولی جاتی تھی کہ نہیں؟ بولی جاتی تھی نا. اس دین اسلام کی جو ایک خوبصورتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ وحی کے نازل ہونے کے بعد عربی زبان کی جو گرامر ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط ہوئی ہے. اگرچہ عرب پہلے سے موجود تھے، اور قریش چیلنج کیا کرتی تھی، عرب کو عرب کیوں بولا جاتا ہے؟ عرب کی ضد ہے عجم. عجم کے ترجمہ کیا کرتے ہیں انگلش میں ہم؟ ڈیف اینڈ ڈم، یہ کہتے ہیں نا. مطلب عربی زبان جو بولتے ہیں ان کے پاس اتنی وسیع معنی ہیں لینگویج کے، زبان کے، کہ کسی اور زبان میں ہوتے نہیں ہیں. تو عربی زبان سے پہلے سے بولی جاتی تھی، لیکن عربی زبان کے ساتھ کوئی زبان کھڑی نہیں ہو سکی مقابلے میں، اور نہ کبھی ہوگی. اور یہ حکمت ہے سبحان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کا انتخاب کیا ہے آخر رسالت کے لیے، قرآن مجید کے لیے. تو لغت کے اعتبار سے معنی یہ ہے کہ عربی زبان میں اس لفظ کا معنی کیا ہے؟ صبر ہے، عام لفظ ہے، ہم سب کہتے ہیں صبر. اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے لغت میں معنی الحبس، روکے رکھنا. جو کسی کو روک کے رکھتے ہیں، روکنا کسی کو روک کے رکھتے ہیں یا قید میں رکھتے ہیں، حبس روکنے کو کہتے ہیں، بند کرنے کو کہتے ہیں یا قید میں کسی کو رکھنے کو کہتے ہیں، یعنی وقتی طور پر کسی چیز کو روکنا، الحبس. ٹھیک، ومنه قولهم، اور اسی میں سے قول ہے عرب کا، قتل صبرا اي قتل وقد حبس للقتل. قتل صبرا یعنی کسی کو سزا موت سنا دی گئی، پھر اس کا قتل کیا گیا اسی سزا کے لیے، قید میں رکھا گیا. قتل صبرا یعنی قتل وقد حبس للقتل. قتل صبرا عربی زبان میں کہا جاتا ہے جب اس کو قید قتل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں قتل صبرا. اچھا، فالصبر في اللغة بمعنى الحبس، یہ لغت میں. في الشرع، شریعت سے مراد قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد، وحی کے نازل ہونے کے بعد. لفظ وہی ہے، صبر ہے. دیکھیں معنی میں کیسے چار چاند لگ گئے، معنی کیسے تبدیل ہوا. وہو الصبر لاحکام اللہ، مختصر بتایا شیخ صاحب نے، بڑی پیاری تفصیل دیکھیں یہاں پہ، یعنی حبس النفس علی احکام اللہ، یا علی احکام اللہ، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، روکے رکھنا اللہ تعالیٰ کی احکام کی پیروی کرنے کے لیے، یعنی حبس النفس لاحکام اللہ، یہ صبر ہے شرع میں. اچھا، احکام اللہ کتنی قسمیں ہیں؟ اللہ کے حکم دو قسم کے، شرعی ہیں اور کونی اور قدری ہیں. اللہ کا حکم تو شریعت میں آتا ہے، شرعی حکم ہے، یا جو تقدیر میں ہوتا ہے کن فیکون، مقدر میں کیا ہوتا ہے، یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے. اچھا، جو شرعی حکم، اس کے دو قسمیں ہیں، اوامر ہے اور نواہی ہیں. یا تو حکم کی تعمیل کرنی ہے، اوامر ہے، یا جس چیز سے منع کر دیا گیا اسے رکنا ہے، اسے نواہی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے احکام کی پر صبر کرنے کا معنی ہے فالصبر على طاعة اللہ، صبر على الاوامر، والصبر عن معصية صبر عن النواہی. تو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، شرعی ہیں، کونی اور قدری ہیں، شرعی دو ہیں، اوامر ہیں، نواہی ہیں. تو اوامر پہ صبر کرنا ہے اور نواہی کو ترک کرنے پر صبر کرنا ہے. جو احکام بجلانے، اقیم الصلاۃ فعل امر ہے کہ نہیں؟ فعل امر ہے. ہم جب نماز پڑھتے صبر کر کے پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ تو صبر کرتے پھر نماز پڑھتے، بغیر صبر کے نماز کیسے پڑھتے؟ تو نماز سے پہلے بھی صبر ہے، نماز کے دوران بھی صبر ہے، نماز کے بعد بھی صبر کرنا پڑتا ہے. تو صبر ہے پورا، حبس نفس علی اوامر اللہ. لا تشرکوا باللہ شیئا، منع کر دیا گیا نا، نہیں ہے، شرک نہیں کرنا ہے، کسی کو لگ جائے شریک نہیں ٹھہرانا ہے، منع کر دیا گیا. تو نفس کو روکے رکھنا ہے، شرک سے دور رکھنا ہے. اور جو احکام کونیہ قدریہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر اللہ نے مقرر فرمائی ہے، اس پر صبر کرنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر، اس پہ صبر کرنا ہے، اچھی ہے یا بری ہے. اور مصیبتوں پر صبر کرنا، تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ کسی چیز پہ صبر کرنا ہے؟ احکام اللہ الکونی القدریہ، تقدیر پر صبر کرنا. شاہ صفان، اس لیے بعض علماء نے تین قسمیں بیان کی صبر کی، کہتے ہیں صبر کے تین قسمیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری پر صبر کرنا، علی طاعۃ اللہ، والصبر عن معصیۃ اللہ، اللہ کی نافرمانی سے دور رہ کر صبر کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر صبر کرنا. اور یہاں پر واصبر لحکم ربک، حکم ربک میں یہ دونوں شامل ہے کہ نہیں؟ یعنی احکام شرعی اور احکام کونیہ، اس میں سب شامل ہیں. اگر تینوں قسمیں کہیں تو تینوں قسمیں اس میں شامل ہیں. فرق پڑتا ہے کہ ثنائی اور ثلاثی تقسیم کے کیسے کہاں سے آئی ہے. عام طور پہ کیا کہتے تھے کہ تین قسمیں ہیں نا, یہ سنتے ہیں شروع سے نا. اچھا یہ تقسیم ثنائی ہے, یہ دو قسمیں بیان کی گئی ہیں, پہلی مرتبہ سنا ہے. تقسیم ثنائی کہاں سے آئی, کوئی فرق ہے؟ ویسے دو سے تین نکلے نا. اوامر اللہ پر صبر کرنا, جو شرعی اوامر ہے دو ہے نا, اوامر ہے اور نواہی ہے دو ہو گئے نا, تیسری جو ہے وہ تقدیر پر جو ہے, تکلیفوں پر صبر, مصیبتوں پر صبر کرنا. اچھا مثالیں دیکھیں. اب امر پر صبر کرنا, اللہ کے تعالیٰ کے حکم کی شرعی جو امر ہے اس پر صبر کرنا, اس کی پہلی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. بلغ فعل امر ہے, یا ایوہ الرسول, اے رسول علیہ الصلاۃ والسلام, بلغ, اب تبلیغ کریں, ما انزل الیک من ربک, جو بھی آپ کی رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے. الاخرہ سورۃ المائدۃ نمبر 67. دوسری آیت میں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ الی آخر الآیۃ, سورۃ النحل آیت نمبر 125. اور یہاں پر فعل امر کیا ہے؟ ادعو. شیخ صفرات, یہ اوامر بڑے عظیم اوامر ہیں. کس اعتبار سے عظیم ہے؟ شیخ صفرات, اگر حکم ہے عبد ربک, عبد رب کی عبادت کرو, یہ زیادہ مشکل ہے یا ادعو الی سبیل ربک زیادہ مشکل ہے؟ عبادت ہم کرتے ہیں اپنے حد تک, واقعی مسوات و نماز پڑھتے ہیں, اور ادعو الی سبیل ربک جو ہے اپنے رب کے راز کی طرف دعوت دو. مشکل کیا ہے دونوں میں سے؟ دعوت دینا مشکل ہے. فرق کیا ہے؟ ایک دونوں عبادات ہیں, جو عبادت ہم ذاتی کرتے وہ بھی عبادت ہے, جو متعدی ہے دعوت اور تبلیغ یہ بھی عبادت ہے. فرق صرف اتنا ہے جب ہم نماز پڑھتے تو اس کا جو اصل ہے اثر وہ ہمارے شخصیت تک محدود ہے, لیکن جب دعوت دیتے ہیں اس میں دوسرے بھی انوالو ہوتے ہیں, دعوت اب باہر دیتے ہیں پھر اس میں مخالفت بھی ہوتی ہے, رکاوٹیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں, تکلیفیں بھی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہیں, صبر بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے کمپیریٹیولی. نہیں دیکھیں, پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے. جب آپ کہیں گے نا, جب دعوت میں, دعوت کی اساس کیا ہے؟ علم کی بنیاد ہے نا, علم کی بنیاد. اب دعوت دیتے ہیں اور توحید کی دعوت دیتے ہیں. امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے, آپ اچھائی کی طرف بلاتے ہیں برائی سے روکتے ہیں, یہی دعوت ہے نا ساری. انسان کی جو طبیعت ہے, فطرت ہے عام طور پہ, وہ جب آپ کسی کسی سے روکتے ہیں نا تو اسے کترانا شروع کر دیتے ہیں, اسے ناپسند کرتے ہیں, نہیں عن المنکر خاص طور پہ. دیکھ امر معروف تو لوگ عام طور پہ پسند ہی کر لیتے ہیں, آپ کے اچھا کام کریں, اچھا کام کرنے والے اچھی بات ہے, اچھا کی طرف رغبت دلانا عمومی طور پہ کوئی آپ کو مشکل ہی پیدا کرتا عام طور پہ. جب آپ برائی سے روکتے ہیں اور نفس برائی کی طرف آمادہ ہوتی ہے, برائی کرنی چاہتی ہے, آپ اسے روکتے ہیں تب مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے بعض دعوت اور تبلیغ کے معاملے میں آپ دیکھیں انہیں دوسرے حصے کو نکال دیا ہے. کہتے دعوت کامیاب تب ہوتی ہے جب آپ صرف امر معروف کرتے ہیں, المنکر کو ذرا نظر انداز کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے. وہ کیسے؟ جب آپ لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں, وہ خیر کیسا ممکن مکمل خیر ہو سکتا جب آپ شر سے لوگوں کو نہیں بچا سکتے, یا جب شر کے تعلق سے لوگوں کو خبردار نہیں کر سکتے, تو اس دعوت میں کیا خیر ہوگی؟ یعنی لوگوں کو توحید تو بتایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, کہتے کتنی اچھی بات کرتا ہے. بالکل, قل هو اللہ احد, ایک اللہ تعالیٰ ہے اور ایک اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے, اور ہم سب بھی, ہر مسلمان ایک اللہ کی عبادت کرتا ہے. لیکن ابھی آپ جب آپ کہتے ہیں یا غوث مدد مت کہو, یا علی مدد مت کہو, اللہ کسی کوئی مشکل کشا نہیں ہے, علی مشکل کشا نہیں ہے, اللہ مشکل کشا ہے, تب جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی پہلے تو آپ کے ساتھ تھے, وہ بھی سورۃ اخلاص پڑھتے ہیں, وہ بھی اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ وہ بھی کرتے ہیں. لیکن جب بات منکر کی آتی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ منکر ہے, ارے علی کو پکارنا کیسا منکر ہے؟ کیونکہ پکارنا عبادت ہے کہ نہیں؟ ادعا ہو العبادہ ہے کہ نہیں؟ عبادت کا صرف اللہ تعالیٰ ہے کہ نہیں؟ جب یہ ہے کسی اور کو دے دیتے مخلوق میں سے، شرک ہوا کہ نہ ہوا؟ وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو، اللہ کا کسی کو شرک مت ٹھہراؤ. اور کسی میں سب شامل ہے کہ نہیں؟ یہ تو نہیں فرمایا کہ نبی کو شامل کرو اور ولی کو شامل کرو، اس کے علاوہ کسی اور کو شامل مت کرو عبادت میں. نہیں، سب کے لیے عموم، صیغۃ العموم ہے. شیئا کیا ہے؟ نکرہ ہے. لا تشرکو کیا ہے؟ نہیں ہے. نکرہ فی سیاق نہیں تفید العموم. یہ عربی زبان ہے، عربی زبان کے اصول ہے. ہر زبان کے اپنے اصول ہیں کہ نہیں؟ قواعد گرامر ہیں کہ نہیں؟ عربی زبان کے اصول کی کیسے مخالفت ہو جاتی ہے؟ اور عربی زبان کے جو اصول ہیں، اللہ کی قسم، ہر زبان سے زیادہ مضبوط ہیں. جتنی بھی زبانیں موجود ہیں دنیا میں، سب سے زیادہ مضبوط جو گرامر ہے وہ عربی زبان کی ہے. اس کے باوجود بھی سبحان اللہ، عربی گرامر کے ماہر بھی ہیں، مہارت کا یعنی دعویٰ بھی کرتے ہیں، عربی بول بھی لیتے ہیں، تفسیر بھی کر لیتے ہیں، ترجمہ بھی اچھا کر لیتے ہیں، لیکن عمل میں پیچھے رہ جاتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ خواہش نفس کے معاملہ جو ہے بالکل مخالف ہے. تو یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. امر بالمعروف ہے، تنہی عن المنکر بھی ساتھ ہے. اس لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم بالتی احسن. کیا یہ چیز بغیر علم کے ممکن ہے؟ کیا جدال کا احسن طریقے سے احسن کب ہوگا؟ جب اساس علم کی ہوگی. اس پہ بات کروں گا کبھی میں انشاءاللہ. کچھ ایسا سوال بھی ہے کہ دعوت اور تبلیغ کیسے کریں. جیسے سے پہلے بھی سوال وہ پینڈنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیسے کریں. میں صرف قرآن مجید میں سیاق اور سباق صرف دے کے تھوڑا غور فکر کریں کہ اتنی پیارے انداز میں اللہ نے بیان فرمایا ہے. واللہ یہی کافی ہے. اگرچہ حدیث کا مجموعہ بھی موجود ہے، بہت ساری اور صورتیں بھی ہیں اور آیات کو ملے ہیں. میں ایک ہی صورت میں سے ایک حصہ آپ کو بتا دوں گا اور دیکھیں کمال ہے. اس کے ساتھ اگر ایک اور بھی آپ آیت ملا دیں گے تو نور علی نور ہے. اللہ کی قسم، آپ کسی بڑے مجلد کی یا بڑی کتاب پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی آپ کو. عجب ہے، یہ قرآن پڑھتے ہیں، یہی آیات بار بار پڑھتے ہیں، ختم پہ ختم بھی کرتے ہیں، لیکن سمجھ میں عمل میں ہم کیوں پیچھے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو اصل پیغام ہے نا، اس پیغام سے اگر ہماری خواہش کے مطابق ہے تو قبول ہے، خواہش کے مطابق نہیں تو وہ پیغام پھر قبول نہیں ہے. پھر اس میں ہم چور راستے دروازے ڈھونڈتے ہیں کہ کس امام نے، کس عالم نے، کس فلان نے کیا کہا ہے، اور کس طریقے سے میری خواہش وہاں پہ کیسے پوری ہو سکتی ہے، جبکہ میرے اور آپ کی خواہش کی حیثیت ہی کیا ہے بھائی؟ اگر حیثیت ہے اتباع سنت کی ہے. اتباع کس چیز کرنی ہم نے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واپس آتے ہیں. اچھا، یہ تو ہے اوامر جو ہیں. اور شیخ صاحب فرمان جی، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، یہ سب سے مشکل کام ہے دعوت تبلیغ کا کام جو ہے، کہ اس میں اب تھکتے ہیں اور مخالفین جو ہیں ان کے خلاف جہاد بھی کیا جاتا ہے. علم سے جہاد جو ہے، اور دعوت اور تبلیغ سے جہاد جو ہے، اور یہ اس اعتبار سے مشکل ہے. اور نواحی کی مثال جو آپ سب کو منع کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. آپ مشرق کی سنا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الانعام آیت نمبر 14، اور دوسری آیت میں سورۃ الزمر آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، یعنی شرک مت کرے. خبر ہے لیکن معنی نہیں کا ہے، یاد رکھیں. کیونکہ نہیں کا جو ہے وہ نہیں کے لفظ سے بھی ہوتا ہے منع کرنا، اور خبر بھی جس کا معنی سیاق و سباق سے نہیں مقصد ہوتا ہے. اب دیکھیں ولا تکونن من المشرکین، منع کر دیا گیا ہے، نہیں ہے. اچھا، لئن اشرکت لیحبطن عملک، نہیں ہے یہاں پہ کوئی نفی کی، کوئی نہیں کی کوئی حرف ہے؟ نہیں. لیحبطن عملک کیا ہے؟ عمل اکارت ہو جائے گا. منع تو نہیں کیا، لیکن جب عمل اکارت ہوتا ہے کسی چیز سے تو منع ہے کہ نہیں؟ اس کی دوسری مثال فعل امر سے نہیں ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ خصوصیت عربی زبان کی. آپ امر کر رہے ہیں، اچھا امر کے ضد نہیں ہے نا، امر میں ضد ہو سکتا ہے؟ یہ کمال ہے. اجتنب سبع الموبقات، فعل امر ہے کہ نہیں؟ اجتنب کیا ہے؟ اجتناب فعل امر ہے کہ نہیں؟ اور معنی کیا نہیں ہے کہ نہیں؟ کہ اجتناب کرو، یعنی یہ سات چیزیں مت کرو. یہ کمال ہے. اب یہاں پر دیکھیں لیکن اشک تلح بطن عمل، خبر ہے، امر بھی نہیں ہے. اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں، میں آپ کا عمل بھی اکارت کر دوں، یعنی شرک سے کوئی عمل باقی نہیں رہتا، سارے نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں. وہ ما اشبہ ذلک، اور بھی اس کی مثالیں ہیں. جو قدر احکام ہیں ہم دیکھ جانتے ہیں کہ شیخ صفر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی گئیں اپنی قوم سے. قولی اذن، قول و اذن فعلی، قول سے بھی بد زبانی، بد کلامی، بد تمیزی اور مذاق اڑانا اور بہت سارے تہمتیں لگانا، یہ معمول تھا مشرکین کا. اور اسی طریقے سے لوگوں کو متنفر کرنا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ زبانی گالی گلوچ دینا یہ اور مختلف، یہ سارے کیا چیزیں، یہ زبانی اذیت ہے. اور سب سے اب یہ دیکھیں کہ قرآن مجیدیں بھی دیکھیں کہ جس سے کہتے ہیں کہ ایک فزیکل ٹارچر ہوتا ہے اور ایک سائیکولوجیکل ٹارچر ہوتا ہے، تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین خود گواہی دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کذاب ہے. اب کچھ دن پہلے صادق الامین تھے، اب کذاب کیوں ہوں گے؟ کیونکہ جو دعوت توحید لے کے آئے ہیں اس کو قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ دل نعوذ باللہ شرک سے بھرے ہوئے، اور وہی دعوت چاہتے ہیں جو ان کے خواہش کے مطابق ہو. قل لا الہ الا اللہ کہتے کہنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ مت کہیں کہ لا الہ الا اللہ میں ان کو چھوڑنا پڑے گا جو ہمارے بت ہیں. اللہ کے وجود کو مانتے تھے کہ نہیں؟ مانتے تھے. ابو جہل، ابو لہب سب مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق اللہ تعالیٰ ہے، عرش کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، زمین اسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اس پہ اختلاف ہی نہیں تھا. اختلاف کی چیز میں تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی، توحید عبادت میں جو توحید کی اساس ہے. ان کے یہ مت کہیں ہمیں، کہتے کذاب ہیں. معجزات دکھائیں، آیتیں دکھائیں، کہتے ہیں جادوگر ہے. دل پہ اثر ہونا شروع کیا، باپ بیٹے سے جدا ہو گیا، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا، دعوت قبول کی، گھر سے لوگوں نے نکل، مشرکین نے نکالا کہ دیکھیں یہ جادوگر ہے، یہ تو رشتے کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، یہ تو رشتے توڑ رہا ہے. سبحان اللہ. خبر دی قیامت کی، سابقہ قوموں کی خبریں ہیں، اللہ سے ڈرو، تم سے پہلے قومیں گزری ہیں، دیکھو نوح علیہ السلام قوم کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کا کیا بنا، فلاں کا کیا بنا. کہتے تو یہ تو کاہن ہے، دیکھیں کیسے ٹارچر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دعوت میں کوئی کسر ذرہ برابر بھی نہیں چھوڑی، لیکن ان لوگوں نے ذرہ برابر بھی انکار کرنے کا کوئی راستہ نہیں چھوڑا، کہ ہر راستہ اختیار کے انکار کرنے کا. دیکھیں سدے باپ کیسے شیطان کرتا ہے، اور شیطان انس تو ویسے بھی تیار ہوتے ہیں نا ہر زمانے میں، مصیبتیں کھڑے کرنے اور رکاوٹیں کھڑے کرنے کے لیے خیر کے راستے میں. الغرض، اور جو فعلی ہیں تکلیفیں جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیں گے وہ بھی بہت زیادہ ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت میں آیا ہے، جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے، سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سامنے سجدہ ریز ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک شخص ہے عقبہ بن ابی معیط جو ہے مشرک آیا، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو گندگی ہے اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد جو گندگی ہوتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر کمر پہ جو ہے نا سجدے کی حالت میں ڈال دیا. یعنی یہ سلوک جو ہے عرب جو ہے وہ غلاموں کے ساتھ بھی نہیں کرتے تھے، اتنی مطلب بہت بڑی ایک بدتمیز سمجھی جاتی ہے کہ اتنی بڑا اقدام، اور وہ بھی اپنے رشتہ دار کے لیے، اور ایسے عظیم شخصیت کی جس کو صادق امین کہتے تھے، اس سب سے عظیم شخصیت پورے مکہ میں، جاہلیت میں بھی اسلام میں بھی اپنے زمانے کے کوئی بھی نہیں تھا بے مثال، اس کے باوجود بھی ایسے عمل کرنا، اصل مقصد کیا تھا؟ تکلیف پہنچانی ہے، اذیت پہنچانی ہے، کسی بھی طریقے سے اس دعوت کا خاتمہ کرنا ہے، اور گندگی راستے میں پھینک کر چلے جانا. دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں سے بھی مارا گیا، پیٹا گیا. صدر عبد المسعود کی دوسری حدیث بخاری میں آیا ہے، جو ہے شیخ نے بیان نہیں کیا، لیکن فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بھیڑ ہے کعبے قریب، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں سے مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. پھر سیدہ فاطمہ آئی اور اپنے والد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بچایا. اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت ہوا. اور ایک روایت میں آیا ہے متفق علیہ حدیث میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا, سیدہ عائشہ نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا احد کے دن کے علاوہ بھی آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ یا سب سے زیادہ مشکل دن احد کا دن تھا کہ 70 صحابہ کو شہید کر دیا گیا, سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے. تو ایک مرتبہ بیٹھے تھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہی ہیں, اور یہ تو بتائیں کہ کیا احد کے دن سے کوئی مشکل دن آپ کی زندگی میں آیا ہے کبھی؟ دیکھیں کیسا مشکل دن تھا. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عائشہ, تیری قوم سے جو تکلیفیں پہنچی تو وہ پہنچتی رہیں, اور سب سے زیادہ مجھے یوم العقبہ یعنی طائف کا سفر میں جو تکلیف پہنچی وہ پہنچی جب میں نے دعوت توحید ان کو پیش کی. ابن عبد یا لیل اور ابن عبد کلال جو ہیں یہ دو وہاں پہ سردار تھے, تو ان میں سے کسی نے قبول نہیں کی. یعنی آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کا سفر کیا مکہ سے, خفیہ طریقے سے کیا, چپکے سے گئے, اور سیدنا زید بن حارثہ کے ساتھ تھے, اور کوئی نہیں تھا, اکیلے صرف دو تھے, اس خبر بھی کسی کو نہیں ہونے دی. اور اصل مقصد یہ تھا کہ جب دعوت مکہ والے قبول نہیں کر رہے اور شدید مخالفت پر اتر آئے ہیں اور رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں, تو دعوت توحیدی پہنچانی ہے, طائف میں جا کے دعوت کو شروع کرتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ طائف سے شروع ہو, لیکن اللہ تعالی حکمت کچھ اور تھی, سبحان اللہ. اور اب طائف کا سفر پیدل کیا, اگر سواری پہ سوار ہو کے جاتے تو پتہ چلتا بھی سواری پہ جا رہے کہیں کہیں جا رہے, تو پیدل تو بندہ پتہ نہیں کرتا کیونکہ جاسوس بھی بہت زیادہ تھے, دیکھ رہے تھے کہاں جا رہے ہیں, کہاں کن سے مل رہے ہیں, بڑا مسئلہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم دیکھتے ہیں 5000 فٹ ہے بلندی طائف کے پہاڑ, ہم گاڑی پہ جاتے تھک جاتے ہیں, سچ بات ہے, پیدل سفر کیا, اس پر صبر کیا, جب وہاں پر پہنچے دعوت پیش کی, دعوت توحید, فوراً انکار کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کیا, اچھا قریش کو خبر نہ دینا, ٹھیک ہے دعوت قبول کرتے ہو الگ بات ہے آپ کی مرضی ہے, لیکن میرے قوم تک یہ خبر نہ پہنچے کیونکہ واپس تو پکے جانا, پھر کہاں جانا ہے. لیکن ان کی میں حیران ہوں کہ دیکھیں عرب ہمیشہ کیا ہوتے, مہمان نواز ہوتے ہیں نا, یہ عرب سے بہت معروف بات ہے نا, بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں اور بڑے, لیکن نعوذ باللہ جب شرک دل میں جگہ کر دیتا ہے نعوذ باللہ, تو پھر کوئی خیر باقی نہیں رہتا, اتنی بغض و نفرت اور اتنی بدتمیزی پر اتر آتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک عام عربی جو مسکین فقیر وہ بھی ایسی مہمان نوازی کرتا ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. اب سرداروں کی کیا بندہ بات کرے, ان کو کیسے بڑے مہمان نواز ہونا چاہیے. انہیں ایک تو کہا کہ نہیں ہم اپنا بندہ آپ سے سامنے بھیجے, دیکھیں بھیج رہے ہیں, یہ خبر دے گا آپ کی کیا پر یہ فساد نعوذ باللہ لے کے آئے ہیں. اور پھر دو قطاروں میں سے اپنے بندے کھڑے کر دیے, ان کے جو غلام تھے, جو بچے لڑکے وغیرہ جو بھی تھے, وہ پتھر ہاتھ میں دے دیے, وہیں سے گزرنا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ پھر پتھروں شروع کر دیا. حدیث کے الفاظ دیکھیں ذرا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فانطلقت انا مهموم على وجهي, وہ بہت شدید غمزدہ تھا, وہاں سے میں چلا گیا. فلم استفق الا وانا بقرن الثعالب, جگہ قرن الثعالب آگے جا کے طائف سے, وہاں پر مجھے تھوڑا سا کچھ ہوش آیا کہ کیا حالت تھی, اتنی شدید تکلیف تھی. پھر دیکھیں اللہ نے تسلی کیسے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, فرماتے فرفعت رأسی فإذ أنا بسحابة قد أضلتني, میں سر اٹھایا دیکھا تو ایک بدلی ہے میرے سر کے اوپر, فإذا فيها جبريل, تو اس بدلی میں جبریل علیہ السلام آئے, فنادى فقال ان الله قد سمع قول قومك لك وما رد عليك. جبريل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا جو بھی ہوا معاملہ, کہ تیرے قوم نے کیا, ان لوگوں نے کیا, کہ انہوں نے کیا اس کا جواب دیا, جو آپ نے ان سے کہا جو ان کا جواب دیا. وقد بعث الله اليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم, اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو خاص بھیجا ہے، آپ جو بھی حکم دینا چاہے دے دیں. بات کس کی ہو رہی ہے؟ مکہ والوں کی اور طائف والوں کی. شدید غمزدہ، شدید تکلیف میں، ایک روایت میں کہ یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ لہو لہان ہو گئے، خون جاری ہو گیا. یہ جو ایڑیاں ہیں، ایڑیوں تک خون تھا. اب کتنی شدید چوٹیں، کتنی زخم لگے ہوں گے. تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے بلایا فرشتے کو، پہاڑوں کے فرشتے کو. ثم قال یا محمد فقال ذلك فيما شئت. آپ حکم دیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں کہ میں الاخشبین، جو یہ جو دو پہاڑ بڑے مکہ اور طائف کے بیچ میں، چاہے تو دونوں کو ملا دو آپس میں، یعنی کوئی بستی باقی بیچ میں رہے نہ مکہ والی رہے اور نہ ہی یہ طائف والی، کوئی بھی بیچ میں کوئی نہ رہے. جواب دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ رحمت العالمین علیہ الصلوۃ والسلام، رحمت دیکھیں. دیکھیں اللہ، ہمیں سے کوئی اور ہوتا تو شاید پہلے بدلہ ہی لیتا. شدید تکلیف، یعنی ایک تو جسمانی تکلیف ہے، فزیکل ٹارچر دیا ہے، پھر سائیکولوجیکل چیلنج بھی کیا ہے، بدتمیزی بھی کی ہے، یہ ساری چیزیں. اس کے باوجود بھی بڑے پیارے الفاظ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابهم من بعد من یعبد اللہ وحده ولا یشرک به شیئا. کتنی پیاری بات ہے. بل ارجو، میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتا ہوں، بل ارجو ان یخرج اللہ، ان یخرج اللہ من اصلابهم، کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیٹوں میں سے نکالے. ان یخرج اللہ من اصلابهم من یعبد اللہ وحده، جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا، ولا یشرک بھی شے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. سبحان اللہ، وہی ہوا کہ نہ ہوا، انہیں کی اولاد میں سے دعوت کو قبول کی اور موحدین بنے، صحابہ بنے، اور پوری دنیا کے فاتح بنے. سبحان اللہ. الغرض، پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، تکلیفوں پر بھی صبر کیا ہے. فصبر على حکم اللہ ولكن صبر مؤمن يؤمن بأن العاقبة له لأن الله قال له واصبر لحکم ربك فإنك بأعيننا. اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ساتھ ہے. اور یہ جو جب کوئی بڑا کسی کو کہتا ہے نا کہ تم میری آنکھوں میں ہو یا تم میرے دل میں ہو، کتنا اچھا لگتا ہے، کیا خیال ہے؟ یعنی ایک بادشاہ آپ کے ذمہ کام لگاتا ہے کہ فکر نہ کر، تم میری آنکھوں میں ہو، تم میرے دل میں ہو، آپ کام کیسے کریں گے؟ آپ کا مورل کتنا بلند ہوگا اور کس طریقے سے آپ. سبحان اللہ، دیکھیں جب رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے فَإِنَّكَ بِعَيُونِنَا، بے شک تم ہماری آنکھوں میں ہو. اچھا، جو ہم کہتے ہیں کہ تم میری آنکھوں میں ہو یا تم میرے دل میں ہو، عام زبان کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ جو دل کے اندر ہے یا آنکھ کے اندر ہے، جیسے کہ ہم آنکھ میں کوئی سرما لگاتے ویسے ہوتا ہے کیا؟ کیا خیال ہے؟ کوئی معنی دور سے بھی اس کا یہ معنی ہوتا ہے؟ یہ معنی کیا ہے اس کا؟ میری آنکھوں میں سے کیا مراد ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری حفاظت بھی کر رہا ہوں، فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. یہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ اسے دوسرا معنی ممکن ہے کہ تم میری آنکھوں، یعنی تم میری آنکھوں کے اندر ہو؟ کبھی ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اہل بدعت نے کس طریقے سے اپنی بدعت کو صرف پرچار ہی نہیں کیا، اپنی بدعت کی غلط بنیاد کس چیز پہ کی ہے؟ صرف اپنے اس غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں نہیں ہیں. صفات الکمال میں سے ہیں اللہ کی دو آنکھیں. دلائل ہم بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ یا اگلے درس میں کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں نہیں, اللہ کی دو آنکھیں نہیں ہیں, کیونکہ اس سے جسم کو ہونا لازم ہوتا ہے, حصے کو ہونا لازم ہوتا ہے, پھر جسم کو ہونا لازم ہوتا ہے, اور یہ تو مخلوق سے تشبیہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ کی دعا کے نہیں. لیکن عام طور میں بتا رہا ہوں آپ کو, ہم عربی لغت کے اعتبار سے فإنک بعیونینا کوئی بھی نہیں کہے گا, کوئی کسی کے ذہن تک بات آ نہیں سکتے کہ آنکھوں کے اندر سے مراد کہ آنکھوں کے اندر ہو, بلکہ آنکھوں کے سے مراد بعیونینا سے مراد یہی ہے. سیاق السباق سے ہی پتہ چلتا ہے کہ حفظ و امان جو ہے اور مدد اور رعایت اور ساتھ, یہ سارے معنی اس میں شامل ہیں. بعیون اسم مراد شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی فإنک محروس غایت الحراس محفوظ غایت الحفظ, پروٹیکشن اور حفاظت کے معنی میں, اور عیون معک نحفظک ونرعاک ونعتنی بک, عنایت ہے, رعایت ہے, حفاظت ہے, ساتھ, یہ ساری چیزیں ہیں. فی الآیت الکریمہ اثبات العین للہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کی آنکھ صفت کا ثبوت ملتا ہے, لیکنها جاءت بصیغۃ الجمع, لیکن صیغت ہے عیون, ہم دو آنکھوں کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں پہ صیغت کون سی ہے؟ عیون جمع ہے یا عینان؟ عینان کیا ہے؟ تثنیہ, دو آنکھیں ہیں, اور عربی میں عیون کہتے ہیں جمع کچھ دو سے زیادہ. لباس ان شاء اللہ آگے ہم بیان کریں گے اس کی تفصیل. اور عین جو ہے, آنکھ جو ہے یا دو آنکھیں, اللہ تعالیٰ کے صفات ذاتیہ خبریہ میں سے ہیں. ذاتیہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ اس صفت سے متصف ہے, اور خبریہ اس لیے ہیں کیونکہ خبر سے ہمیں پتہ چلی ہیں, اور ہمارے اندر جو ہے یہ صفات اجزاء و ابعاد حصے ہیں, اس لیے اس کو خبریہ کہتے ہیں. خبریہ کو کہتے ہیں, پہلے بھی میں بتا چکا ہوں, ذاتیہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا کہ ہمیشہ سے ہے, یعنی کہ بعد میں کچھ اللہ تعالیٰ میں کوئی چیز شامل نہیں, ذاتیہ ہے ہمیشہ سے. اچھا, یعنی جب چاہے اللہ تعالیٰ تو پھر ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ نہیں, راضی ہوتا ہے کہ نہیں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے نہیں, اس کی وجہ ہے مشیت ہے, جب چاہتا تو راضی ہوتا ہے, جب چاہتا ہے ناراض ہوتا ہے. تو یہ کون سی صفت؟ یہ فعلیہ ہے. اس کے ضد میں کون سی صفت ہوتی ہے؟ ذاتیہ, جو ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ متصف ہوتا ہے, جس مشیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں, یہ صفت کون سی ہے؟ ذاتیہ ہے یا فعلیہ ہے؟ ذاتی, اس لیے اس کو ذاتی کہتے ہیں. اچھا, خبر کیوں کہتے ہیں؟ خبر اس لیے کہتے ہیں, ایک تو خبر سے ہمیں یعنی قرآن و سنت کی وحی جو دلیل سے ہمیں اس کی خبر ملی ہے, دوسرا اس کے جو مقابلے میں مخلوق میں یہ حصے ہوتے ہیں, مخلوق میں جیسے کہ ہاتھ ہیں, آنکھیں ہیں, ٹھیک ہے نا, پاؤں ہیں, یہ انگلیاں ہیں, یہ مخلوق میں حصے سمجھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اس لیے ان کو صفات خبریہ کہتے ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ, مخلوق میں جو آنکھ ہے وہ چہرے کا حصہ ہے, اور چہرہ جو ہے وہ جسم کے حصے میں سے ہے, لیکن خالق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض حصوں میں سے ہے, جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے, اور اس سے تجزیت جو ہے اور حصے خالق کے لیے مقتضا ہیں, تو اس لیے یہ لفظ جو ہے یہ کہنا درست نہیں ہے. اور یہ بھی تیسری بات یہ ہے کہ سب فرماتے ہیں کہ جو حصے ہوتے ہیں ان کے ختم ہونے سے جو کل ہے یا موجود رہتے یا اس کا خاتمہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی مخلوق میں اب آنکھ ایک حصہ ہے, ہاتھ بھی حصہ ہے, دل بھی حصہ ہے کہ نہیں مخلوق میں, سر بھی حصہ ہے کہ نہیں, بعض ایسے حصے ہیں جس کے فقدان سے جسم باقی رہتا ہے, کل باقی رہتا ہے, اور بعض ہے جس کے فقدان سے کل بھی ختم ہو جاتا ہے. اب سر اور ہاتھ یا آنکھ سب حصے ہیں کہ نہیں مخلوق میں, سر کے جانے سے جسم باقی رہتا ہے, ختم ہو جاتا ہے نا. اچھا, آنکھ کے جانے سے رہ سکتا ہے کہ نہیں, رہ سکتا ہے, ہاتھ کے جانے سے رہ سکتا ہے. اس لیے یہ جو ابعاد ہیں مخلوق میں, ان کے حصے اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے بعض سے جانے سے یا نہ جانے سے جسم جو کل ہے وہ رہتا ہے. خالق میں اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے, جائز نہیں ہے. اگر حصے کہیں گے خالق کے لیے تو بھی فنا ممکن ہے اللہ تعالیٰ کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے حصے کا کہنا اجزاء و ابعاد خالق کے لیے جائز نہیں ہے یہ کہنا. اس لیے جو بہترین لفظ اس کے لیے علماء کہتے وہ ہے صفات خبریہ, ذاتیہ خبریہ.
اگر کوئی کہے
تو جائز نہیں ہے, اللہ کے حصے کہاں ہے, حکم جائز نہیں ہے. نہیں مطلب اگر جان بوجھ کے کوئی کہتا تو پھر ظاہر اللہ تعالیٰ کے حصے کہنا کفری الفاظ ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اجزاء و ابعاد خالق کے لیے جائز نہیں ہے. مخلوق میں ہیں تو خالق ان کا تصور کر کے, تصور نہیں کر سکتے ہم, تصور کرنا بھی جائز نہیں. کیوں؟ کیفیت ہے. کیفیت سے منع کیا گیا, ولا یحیطون بہ علما, احاطہ کر نہیں سکتے تو کیفیت کیسے آ سکتی ہے. دیکھیں چیز کی کیفیت, یا تو آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں, یہ دیکھیں یہ پانی کی بوتل, اس کو دیکھ رہے ہیں, احاطہ بھی ہے, پتہ پانی کی بوتل ہے. اب دوسری کمپنی کی پانی کی بوتل جو ہے, جیسے بھائی پی رہے صفا والی, میں کہتی ہوں وہ دیکھی, جانتے پانی کی بوتل جو پیک پانی کی بوتل آتی ہے وہ نہیں دیکھی, اپنی یہ دیکھی ہوئی ہے. اور کوئی اندازہ تو ہوگا کیسی ہوگی کہ نہیں, سائز چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے, لیکن یہ پتہ ہے کہ پانی کی بوتل پلاسٹک پیک میں آتی ہے, اس میں پانی ہوتا ہے. یا تو آپ چیز خود دیکھتے ہیں, اس کے نظیر کوئی چیز دیکھتے ہیں, پھر پتہ چلتے کیفیت کا. نہ تو اللہ تعالیٰ کسی نے دیکھا ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کوئی نظیر ہے اس جیسے کوئی اور چیز ہے, تو کیفیت کیسے ممکن ہے؟ ناممکن, شرعاً و عقلاً بھی ناممکن ہے, ناممکن ہے. تو اس اعتبار سے حصے کو کہنا جائز نہیں ہے خالق کے لیے کسی صورت میں. کیونکہ حصے اگر کہتے ہیں تو حصے جیسے میں نے کہا ہے مخلوق میں کل بھی فنا ہو سکتے ہیں اس کے فقدان سے کہ نہیں. خالق تو کا فقدان تو ناممکن ہے, فنا تو ناممکن ہے, خالق کا فنا ہو تو ناممکن ہے, مستحیلات ناممکن. اسی لیے یہ الفاظ استعمال کرنا, بیان کرنا درست نہیں ہے. یہ الفاظ کہاں سے آئے ہیں پتہ ہے؟ دیکھیے یہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, صحابہ نے سنا, ہم نے بھی سنا, بعض لوگوں نے سنا. صحابہ نے اعتراض کیا کہ آنکھ کے اندر کیسے ہیں, یا آنکھیں کیسے ہیں, یا دو آنکھیں کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کی, یہ کب مصیبت آئی؟ جب فلسفہ کو شامل کر دیا, یونانی فلسفہ بیچ میں آیا, ادھر ادھر کی مختلف سوچیں مختلف آئیں, اور پھر تعریب کی گئی, جو عجم آئے عرب قرآن مجید کے ترجمے کیے گئے, اور جو عجم ہیں وہ آئے, تو انہوں نے اپنے فلسفے کچھ چیز. پھر اہل بدعت موجود تھے, جو دین دشمن تھے وہ بھی موجود تھے, کم علم بھی موجود تھے, جاہل بھی موجود تھے. تو عجیب سی کھچڑی پک گئی جس کی وجہ سے یہ بدعت آئی. الرحمن علی عرش استوى کیف استوى, امام مالک نے کیوں اس شیخ غصے کا مظاہرہ کیا؟ بھائی تم سے پہلے کسی نے سوال کیا؟ یہ صحابہ نے سوال کیا. یہ آیت بار بار پڑھے, الرحمن علی العرش استوى, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پڑھی, صحابہ نے بار بار سنی, کسی نے ایک مرتبہ پوچھا کیف استوا؟ کیونکہ پتہ کہ استوا معلوم, معنی معلوم ہے استوا کا, کیفیت مجہول ہے, غیر معلوم ہے. ایمان واجب ہے اس پر. اور سوال کرنا بدعت, کیوں بدعت ہے؟ کیونکہ صحابہ سلف نے سوال کیا نہیں اور مجلس سے نکال دیا. اخری ہو, نکالو اس کو میرے مجلس سے, یہ ہم فتنہ فساد پھیلائے گا. سبحان اللہ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, صحابہ نے سوال کیا کہ اس سے کیا مراد ہے, جمع کا صیغہ کیوں ہے, یہ صیغہ کیوں ہے؟ اللہ کی آنکھیں, اللہ کی دو آنکھیں, بات ختم ہو گئی. لیکن جب اہل بدعت آئے اور انہوں نے ایک ایک اللہ کی صفت کا انکار کرنا شروع کیا اور شبہات پھیلانے لگے, پھر سنت نے بھی اتنی سختی کے ساتھ جواب دیا, اتنی شدت کے ساتھ جواب دیا, اتنی تفسیر کے ساتھ جواب دیا, اور یہاں تک کہ جو آپ کہتے ہیں کہ جسم لازم آتا ہے, اس میں حصے لازم آتے ہیں, یہ لازم نہیں ہے. وہ تفسیر بیان کی, کیونکہ حصے کیا ہوتے ہیں, مخلوق میں کیا ہوتے ہیں, خالق میں ناممکن ہے, یہ تفسیر اس لیے آئی ہے, بلکہ ضرورت نہیں تھی اس تفصیل کی. اچھا آگے تفصیل ہے, بڑی پیاری تفصیل ہے آگے. اچھا جو ایک تو آیت آ گئی ہے, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, یہاں پر جمع ہے, ہم نے دو آنکھیں کہاں سے لیے ہیں, اس کی دلیل دیکھیں آپ. وَقَدْ دَلَّ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ لِلَّهِ عَيْنَيْنِ, اثنين فقط, عينين اثنتين فقط, دو آنکھیں صرف. دلیل شیخ صفر مادی رحمہ اللہ, جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا وصف کیا ہے، دجال کا فرمایا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. اعور کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ نہ ہو، ایک آنکھ میں خرابی ہو. وفی لفظ دوسرے حدیث میں متفق الحدیث، یہ متفق الحدیث ہے کہ انہ دجال اعور ہے وان ربکم لیس باعور، اور دوسرے متفق الحدیث میں آیا ہے اعور العین الیمنى، دجال جو ہے وہ دہیں آنکھ کا کانا ہے. پھر شیخ صفر بعض علماء نے یا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اعور سے مراد عیب والی آنکھ ہے، اعور العین سے، نہ کہ آنکھ کا کان، یعنی آنکھ ہی اس کے خرابیاں نہیں ہیں، یعنی تھوڑا سا عیب ہوگا. شیخ صفر بات یہ تحریف ہے اور تجاور ہے صحیح لفظ کے، کیونکہ یوسف بخاری میں وغیرہ میں ثابت ہے اعور العین الیمنى کأن عینہ عنبۃ طافی، یہ متفق حدیث میں جو آیا ہے، یہ بالکل واضح ہے. اور اعور جو ہے عربی زبان میں کانے پن کو کہتے ہیں، لیکن اعور اور عوار اور لفظ ہے، اس میں عیب کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی بعض لوگوں نے عربی زبان کا سہارا لینے کی کوشش کر کے اللہ تعالیٰ کی دونوں آنکھوں کو نفی کرنا چاہیے، کہتے اعور سے مراد کانا نہیں ہے. عربی زبان میں اعور جو ہے وہ آنکھ کی خرابی کو بھی کہتے ہیں، عیب والی آنکھ، تھوڑی سی عیب ہوگا، تو جس سے دو آنکھ ثابت ہوتی ہیں، کانا تو ایک آنکھ ہوتا ہے نا. ہم یہ یعنی جب یعنی دل کہاں سے اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم فرماتے ہیں دجال کے تعلق سے، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے. عربی زبان کانا کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ ہو، دوسری آنکھ خراب ہو، آنکھ نہ ہو دوسری، اعور اسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جب دجال اعور، تمہارا رب اعور نہیں ہے، تو کتنی آنکھیں ہوئیں؟
دو
ہوئیں. ٹھیک ہے نا، تو ان لوگوں نے جب دیکھا جو مخالفین ہیں، کہتے اعور سے مراد صرف یہ نہیں کہ آنکھ نہ ہو، بلکہ اس سے مراد آنکھ کا عیب بھی ہے، عیب زیادہ آنکھ. تو شخص فرماتے ہیں یہ تحریف بھی ہے لفظ کی اور تجاہل بھی ہے صحیح معنی کہ جو صحیح بخاری کے حدیث میں آئے، متفق علیہ حدیث میں آئے. وہ کیسے؟ اعور اور عور، اعور ایک نہیں ہے، دونوں میں سے ایک کے جانب کو اعور کہتے ہیں، دو آنکھیں ایک ختم ہو گئی ہے تو اسے اعور کہتے ہیں. اعور کہتے ہیں آنکھ تو موجود ہے دونوں، لیکن ایک آنکھ میں تھوڑا سا عیب ہے، اسے اعور کہتے ہیں. اعور الف سے نہیں، عین، ہاں اعور یا عوار بھی کہتے ہیں، یہ دونوں میں فرق ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ وهذا الحديث يدل على ان لله تعالى عينين اثنتين فقط، حديث ثابت هو متفق عليه حديث يعني اللہ تعالیٰ کی صرف دو آنکھیں ہیں. وجہ دلالہ کیا ہے، یعنی دلیل ہم نے کہاں سے لی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دو آنکھوں سے زیادہ ہوتی تو بیان عور سے نہ ہوتی، اس سے زیادہ بہتر لفظ سے ہوتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان، یعنی مثال کے طور پر ان ربکم لہو اعین، اگر دو آنکھوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہوتی، کیونکہ بات یہ ہو رہی ہے اعین قرآن مجید میں آئے ہیں، بے اعین جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا. عینین کے لفظ کہاں سے آیا؟ اس حدیث سے، ان ربکم لیس باعور، تمہارا رب اعور نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں بسم رحمہ اللہ کہ دو آنکھیں کہاں سے لی ہیں، جب دجال کے تعلق سے فرمایا کہ ایک آنکھ ہے اعور ہے، ایک آنکھ کا دجال جو ہے، اور تمہارا رب اعور نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، اگر دو سے زیادہ مراد ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ تمہارا رب اعور نہیں ہے، بلکہ یہ فرماتے کہ تمہارے رب کی بہت آنکھیں ہیں، کیونکہ مقام یہی تقاضا کرتا ہے. سبحان اللہ. تو ایک تو یہ فرماتے لأنه إذا كان له أعين أكثر من ثنتين صار وضوح أن الدجال ليس برب أبين، جس سے زیادہ واضح ہوتا ہے کہ دجال رب ہو ہی نہیں سکتا. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی دو سے زیادہ آنکھیں ہوتی لکان ذلك من کماله وكان ترك ذكر تفويت الاثناء على الله، اگر دو آنکھوں سے زیادہ آنکھیں ہوتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو کا ذکر کیا عمر کے لفظ سے, تو اللہ تعالیٰ مدح میں کمی ہوتی کہ نہیں ہے, تو دو سے زیادہ ذکر صرف دو کا کیوں کیا ہے, تو مدح میں بھی کمی ہوتی, ثنا میں بھی کمی ہو جاتی. کیوں؟ لأن الكثرة, یہ قاعدہ, لأن الكثرة تدل على القوة والكمال والتمام. اور اگر اللہ تعالیٰ کی دو سے زیادہ آنکھیں ہوتی تو آپ سلام ضرور بیان فرماتے. اور یہ جو کمال ہے ہمارے عقیدے میں یہ بھی واضح ہو جاتا. پھر ابن قیم رحمہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, شیخ عثیم رحمہ اللہ کے الصواعق المرسلہ کتاب جو ہے ابن قیم رحمہ اللہ کی, اس میں ایک روایت ہے لیکن ضعیف روایت ہے, اس لیے اس کو یعنی بنیاد نہیں بنایا گیا. ان العبد اذا قام بالصلاة قام بين عيني الرحمن, رحمان کے دونوں آنکھوں کے بیچ میں انسان جب نماز پڑھتا تو کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن یہ تثنیہ کا لفظ ہے, عینی واضح ہے لیکن ضعیف حدیث ہے. لیکن دجال کی حدیث بالکل واضح ہے جو صحیح متفق علیہ حدیث ہے. اور پھر امام عثمان بن سعید الدارمی رحمہ اللہ جو ہیں, ان کی ایک تصنیف بڑی پیاری کتاب ہے, رد علی بشر المریسی. بشر المریسی جو معروف جہمی ہیں, ان پر رد کیا انہوں نے, کتاب لکھی ہے. اور ابن خزیمہ نے بھی کتاب التوحید میں بیان کیا ہے. اور اجماع السلف یعنی حدیث جو ہے جس کا ذکر کیا ہے دجال والی, متفق علیہ حدیث میں بھی ہے. عثمان بن سعید الدارمی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے بشر المریسی کا رد کرتے ہوئے. اور ابن خزیمہ کتاب التوحید میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اور اس میں اجماع السلف بھی ہے کہ سلف کا اجماع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کے ہیں. اور یہ اجماع جو ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ نے اور بکر باقلاندی نے اسے بیان کیا. امام ابو الحسن الاشعری رحمہ اللہ کہ آخر وقت میں بعض علماء کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا شعریت سے, اور انہوں نے ثابت کیا اللہ تعالیٰ کی دعا کے ہیں. پھر شیخ صفوان شیخ العثیمین رحمہ اللہ, فعقیدتنا التي ندین اللہ بھی, ہمارا جو عقیدہ ہے جو ہمارا دین ہے وہ یہ ہے کہ ان للہ تعالی عینین اثنتین لا زیادہ, کہ اللہ تعالیٰ کی دعا کے ہیں دو سے زیادہ نہیں ہیں. پھر شیخ صفوان فرماتے ہیں بعض سلف نے یہ کہا کہ بعیوننا جو آیت میں ایسے مراد, بمرء منا ہمارا دیکھنا جو ہے اسے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھا تو ہے, اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے لیکن اسے آنکھ ثابت نہیں ہوتی. یہ معروف سلف علماء ہیں جنہوں نے یہ معنی لیا ہے. اور تم یہ کہتے ہو کہ تحریف جائز نہیں ممتنع ہے, تو اس کا جواب کیا ہے؟ میں تحریف سے روکتے بھی پھر تحریف خود بھی کرتے ہو تم لوگ, تمہارے سلف میں سے ثابت ہے. بس سلف علماء نے بھی اس کی تاکید کی ہے کہ بے آئین سے مراد دیکھنا کا معنی ہے, کہ دیکھنا اسے بھی ثابت ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں. اس کا جواب یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں, انفسروها باللازم مع اثبات الاصل, انڈر لائن کرنے بڑی پیاری بات ہے کہ لازم سے تو تفسیر کی ہے لیکن اصل کو ثابت پہلے کیا ہے. اصل کو ثابت کرنے کے ساتھ سلف نے یہ معنی لیا ہے جو آنکھ کے دیکھنے سے لازم آتا ہے کہ دیکھا ہے, کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا بھی ہے اور حفاظت بھی کرتا ہے, اور آنکھ بھی ثابت ہوتی ہے. اس سے اصل کیا ہے؟ اثبات الاصل آنکھ کا ثابت ہونا ہے. اور لازم کیا ہے؟ آنکھ تو بھی دیکھنا بھی ہے, دیکھنے کی نفی تو نہیں کی. اور یہی وجہ ہے کہ اہل تحریف جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے کو ثابت تو کرتے ہیں, بمرء منا دیکھا ہے, لیکن جو اصل ہے اثبات العین اس کی نفی کر دیتے ہیں. اور رسول الجماعت جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں بعیوننا سے مراد دیکھنا بھی ہے اور آنکھ کا ثابت ہونا بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. اور آنکھ کا ذکر یہاں پر اس لیے ہے کہ اس سے تاکید ہوتی ہے دیکھنے کی, ورنہ کہ دیکھنے کا لفظ بھی ہو سکتا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. تو عین کا لفظ کیوں ہے؟ اس میں دو فائدے, ایک تو دیکھنا بھی ثابت ہے, پھر آنکھ کا ہونا بھی ثابت ہے, اس کی زیادہ تاکید کی ہے. ولہذا قال فانک بعیوننا, اس لیے اللہ نے فرمایا فانک بعیوننا, اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری آنکھوں میں ہیں. اگلے درس میں یہاں پر ڈرائنگ کریے, اگلے درس میں یہاں سے شروع کریں گے. قالت المعطل, معطل نے کہا ہے کہ تم لوگوں نے بڑی سخت مخالفت کی ہے ہماری, اور یہ کہا کہ تاویل کا انکار ہے, تاویل مانتے نہیں, اور ہمیں کہتے ہیں ہم تاویل تحریف کر سے کام لیتے ہیں, اور تم نے تو آیت کو اب ظاہر سے نکال دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّكَ بِعْيُنِنَا, تم بھی ظاہر لے لو, اگر تم ظاہر کو لے لیتے ہو, ظاہر لفظ کو لے لیتے ہو تو پھر کفر ہے, اور اگر ظاہر کو نہیں لیتے ہو تو پھر تناقض میں پڑ جاتے, کنٹرڈکشن ہے تمہارا, کہ تمہیں بھی تاویل کرنی ہی پڑے گی اور تم تاویل کو جائز قرار دو گے. ایک دفعہ کہتے ہو تاویل جائز نہیں ہے, اسے تحریف کا نام دے دیتے ہو, اور پھر خود بھی وہی عمل کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں اپنی منمانی نہیں ہے کیا یہ؟ تو اس کا جواب انشاءاللہ کے درس میں دیں گے, بڑا پیارا تفصیلی جواب ہے کہ اصل تاویل کیا ہے, اور تاویل تم لوگ کیسے کرتے ہو, کیسے تم سے ہوئی, اور جو سلف کا فہم ہے اس میں, اور جو اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے تعلق سے, اور جیسے دیگر صفات ہے, جو ظاہر کا معنی جو لیتے ہیں, فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, یعنی اصل میں یہ کہہ رہے ہیں ظاہر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے, اگر آنکھ اصلی آنکھ تم, وہ کہتے ہیں آنکھ سے, اعین سے آنکھ مراد نہیں ہے, اصلی آنکھ جو اصل آنکھ ہے اس سے مراد دیکھنا ہے, کیوں کہتے ہیں اگر اصل آنکھ مراد ہے اس کا مطلب یہ ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آنکھ کے اندر ہیں, تو یہ ماننا پڑے گا تمہیں, اگر مانتے ہو تو کفر ہے, نہیں مانتے ہو تاویل کرنی پڑے گی, تاویل سے ہمیں منع کرتے ہو, خود کرتے ہو. اگلے درس میں اس کا تفصیل سے جواب دیں گے انشاءاللہ, بڑا پیارا جواب ہے, اور تھوڑا سا ہوم ورک بھی دے رہا ہوں میں, تیار کر لینا, آپ کو فائدہ بھی ہوگا کہ حرف الباء کے کتنے معنی ہیں, اختلاف کس میں ہے, بِأَعْيُنِنَا, حرف الباء میں اختلاف ہو رہا ہے, اب اس حرف الباء میں ہی جواب ہے, میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں, اگلے درس میں اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے, کہ یہ خوبصورتی ہے عربی زبان کی, میں پہلے بھی درس کے شروع میں کہا تھا, اسی میں درس کو ختم کر رہا ہوں آج, کہ اتنی خوبصورت زبان ہے کہ ایک حرف الباء کے 10 سے زیادہ معنی ہیں, 13-14 کے قریب ہوں غالباً حرف الباء کے صرف. اور ایک یہ اس کا جواب دیں گے, اور اس میں جو قدر یہ ہیں ایک مثال یاد آ گئی, وہ بھی وہ کہتے ہیں انسان مجبور ہے, وہ جبری کہتے ہیں انسان مجبور ہے, قدری کہتے ہیں انسان خود مختار ہے, اور کہتے ہیں کہ یعنی ایک حدیث میں آیا ہے تم میں سے کوئی شخص جنت میں اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا, بعملی حرف الباء ہے, آیت میں کہا اس کو جنت میں کنتم تعملون, جنت میں داخل ہو جو عمل تم کیا کرتے تھے, بما کنتم تعملون, یہ حرف الباء ہے, وہ بھی حرف الباء ہے, کہتے ہیں تو طلاق ہے, کیسے ممکن ہے, کیسے مانے ہو, کوئی عمل سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا, حدیث میں آیا ہے اور قرآن میں تو عمل سے جنت میں داخل ہوگی, تو کس نے وہ معنی, کس نے وہ معنی لیا؟ جواب اہل سنت جماعت, اللہ تعالیٰ نے اہل سنت جماعت کو اس میں توفیق عطا فرمائی ہے, ان کو کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے اس میں, کیونکہ جو حرف الباء حدیث و حرف الباء آیت میں نہیں ہے, حرف الباء ایک ہی ہے, لیکن جو معنی حرف الباء کا حدیث میں وہ معنی حرف الباء کا جو ہے آیت میں نہیں ہے. لن يدخل احدكم الجنة بعمله, کوئی شخص جنت میں تمہیں سے اپنے عمل سے داخل نہیں ہوگا, حرف الباء کہ جنت میں اپنے عمل سے, دیکھیں یہاں پہ عمل کی نفی ہے, وہاں پہ عمل کا اثبات ہے آیت میں, ادخل الجنة بما كنتم تعملون, تو ظاہر کو مطلب دیکھیں تو پریشان ہو, کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا, یہاں پہ عمل کی نفی ہے کہ عمل سے جنت میں نہیں جا سکتے, یہاں پر عمل کے عمل سے جنت میں جائیں گے, کہ ماجرہ کیا ہے, حرف الباء کا ماجرہ میرے بھائیوں, بس حرف الباء جو حدیث میں ہے اسے باء عوضیہ کہتے ہیں, کہ عمل کے عوض جنت یا بدلہ جو ہے, عمل کے بدل عمل کے عوض جنت نہیں ہے, ہمارا عمل کیوں جنت, کتنی عظیم جنت ہے, اس لیے منع نفی ہے کہ تمہیں سے کوئی اپنے عمل کے عوض میں جنت میں نہیں جائے گا, لیکن جو آیت میں ہے باء السببیہ سبب ہے, بما کنتم تعملون, اپنے عمل کے سبب تو جنت میں جاؤ گے, سبحان اللہ, ایک چھوٹی سی مثال دی ہے, اگر درس میں مزید دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ کتنی قسمیں ہیں, اور جو کہتے ہیں کہ منہ توڑ جواب جیسے ہوتا ہے عربی زبان سے ہی, یہ بدعت جو ہیں جو کہتے ہیں کہ ظاہر معنی لیتے ہو فَإِنَّكَ بِعْيُنِنَا تو کفر ہے لازم آتا ہے, اگر ظاہر معنی نہیں تو تعویل لازم آتی ہے. تعویل تم ہمیں منع کرتے ہو, خود تعویل میں پڑ گئے ہو, تو تعویل تمہیں ماننی پڑے گی, اس لیے ہم بھی تعویل سے کام لیتے ہیں. اب تمہیں بھی کام کرنا پڑے گا تعویل سے. تو حرف الباء سے جواب دیں گے انشاءاللہ کل درس میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.